پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعجل وعلا الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، فضل الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجیے محمد وعلى محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی نعمت سے نوازا ہے، نبی اور اولاد نبی کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
پروردگار عالم نے اس کائنات کی خلقت میں انسان کے لیے ایک مقام اور انسان کے لیے ایک منزلت رکھی ہے، اور مقام و منزلت ایسی ہے کہ انسان ایک جگہ کے اوپر ساکت نہیں ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے۔ خدا نمتہ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر حرکت نہیں ہے، وہ جیسے خلق ہوئے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ مثلا کوئی فرشتہ جن نہیں بنے گا، کوئی فرشتہ فرشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ جو فرشتہ جہاں پر ہے، اصولی طور پر جو اب تک سمجھ میں آتا ہے، عمومی طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ البتہ ایک دو استثناءات ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، علماء اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی اگر اسی طرح سے ہے کہ فرشتوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہونی، تو یہ جو فطرت کا واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ آراء اپنی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جمادات کا معاملہ اور نباتات کا معاملہ، اسی طرح حیوانات، ان سب میں تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ انسان اس نظام کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے جس میں بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ اگر چاہے تو، جیسے کہ اشعار میں کہا جاتا ہے فرشتوں سے بڑھ کے انسان ہو سکتا ہے، نہ چاہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس کی تنزلی کا وقت آئے، تو یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، انسان کے اندر تبدیلی کی اور بھی علامتیں ہیں، مثال کے طور پر انسان کا بدن بھی تبدیل ہوتا ہے، لیکن بدن کی تبدیلی کا ایک پیٹرن ہے. مثلاً 5 سال کا بچہ کتنا ہوگا, 6 سال کا بچہ کتنا ہوگا, اور اس کے بعد 25-30 سال تک انسان کا بدن طاقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, پھر مثال کے طور پر 30-35 کے بعد سے زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور 60-70 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. تو تبدیلی تو بدن میں بھی آتی ہے اور تبدیلی روح میں بھی آتی ہے, لیکن مشکل جو بہت سامنے ہے وہ یہ کہ بدن کی تبدیلی اچانک واقع نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہوتا ایک بچہ 5 سال کی عمر کا ہے اچانک 15 سال کا ہو جائے, نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا. یا مثلاً جو بچہ اپنا خط نکال چکا ہے, مثلاً 5-5.5 فٹ کا ہے اس وقت, وہ کسی بھی وجہ سے 3-3.5 فٹ کا ہو جائے, بالکل نیچے آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. روح میں سب ممکن ہے, روح میں سب کچھ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی ایک رات سوئے اللہ کی بندگی کرے, ایک رات میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے, جیسے عرفا کہتے ہیں 30 سال کا راستہ اچانک اس نے ایک رات میں طے کر لیا, یہ ممکن ہے. اللہ کی بندگی کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے بندگی کیسی بندگی کی ہے. یہ جتنے بھی عرفا آپ نے نام سنے ہوئے ہوں گے, جن کی سوانح حیات میں سے کچھ اردو میں ہیں اور بہت سارا اردو میں نہیں ہے, اور شاید بہت اچھا ہوتا کہ ہو جاتے, اس سے انسان بہت سیکھتا ہے. اور امام خمینی نے بھی اس کے اوپر اپنی کسی گفتگو کے اندر, تقریر کے اندر اصرار کیا تھا کہ لوگ علماء عرفا کی سوانح حیات کو پڑھیں, اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر آپ ان کی سوانح حیات کو دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا, یا کم سے کم کہیں اکثر کی زندگی میں ایسا نظر آئے گا, کوئی ایک جگہ آئے گی جہاں پر اچانک کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور وہ اچانک تبدیلی کیوں آتی ہے؟ بعض کے ساتھ آتی ہے کسی گناہ کے امکان کے باوجود گناہ نہیں کیا, تبدیلی رونما ہو. مثلاً کوئی بہت آسان گناہ تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا, دنیا حساب نہیں لے سکتی تھی, صرف خدا جانتا تھا, خدا کی عبودیت کی خاطر گناہ نہیں کیا, اس پہ ترقی ملتی ہے, اس پہ بہت معنوی ترقی ملتی ہے. یا مثال کے طور پر کوئی بندگی کی ہے پورے خلوص کے ساتھ, کوئی انسان نہیں دیکھنے والا تھا, کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان جزا دے, صرف خدا کی خاطر کر دیا, اس کے اوپر بھی انسان کو معنوی ترقی ملتی ہے. ایک عارف تھے, وہ اپنے سوانح حیات میں بیان کرتے تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا, تو وہ کچھ مذاق کہہ لیجئے کچھ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر, وہ کہتے تھے ایک کتے کی وجہ سے. کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ نہیں, کہ ہمارے گھر میں بچوں نے خواہش کا اظہار کیا کئی دن بھوکے رہنے کے بعد, سختی گزارنے کے بعد, کہ آج ہم حلیم کھانا چاہتے ہیں. ایران میں حلیم بنتا ہے صبح کے وقت میں, میٹھا ہوتا ہے. تو کہنے کہ میں نے صبح ہی صبح حلیم خریدا, کئی دنوں کے بعد بچوں کو کوئی اچھا کھانا کھلانے لے جا رہا تھا, تو حلیم لے کے جا رہا تھا تو ایک کتیا نظر آئی, اس کے بچے اس سے دودھ پینا چاہ رہے تھے, لیکن وہ خود بھی مر رہی تھی بھوک سے, بچے بھی مر رہے تھے, اور ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اگر میں اس کو کچھ نہیں دوں گا تو یہ تھوڑی دیر میں مر جائے گی, اور نہ صرف یہ مرے گی بلکہ اس کے ساتھ وہ جو اس سے پینے کی کوشش کر رہے ہیں بچے, وہ بھی مر جائیں گے. کہنے کہ میں نے وہ حلیم یہ سوچا کہ میں تو انسان ہوں, میرے بچے زندہ رہیں گے, میں کچھ اور کر لوں گا, یہ مر جائے گی, تو یہ حلیم اس کے سامنے رکھ دیا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے تھے, اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے میں نے میری معنوی ترقی شروع ہوئی ہے, یہاں سے معنوی ترقی. ایک کتے پہ بھی احسان کر کے انسان معنوی ترقی حاصل کر سکتا ہے, اور ایشو یہ نہیں ہے کہ کتے پہ احسان کیا انسان پہ احسان کیا, ایشو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی ہے, اللہ کی خاطر اس کام کو انجام دیا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں اس پوائنٹ کی مناسبت سے, وہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے ہمیں موقع نہیں ملتا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, خدا ظلم کرے گا کیا کہ مجھے آپ کو موقع نہیں دیتا, ان لوگوں کو موقع دے دیتا ہے, پھر وہ موقع کو اویل کر لیتے ہیں, عرفا بن جاتے ہیں, اور ہمیں اور آپ کو موقع ہی نہیں دیتا, اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے نظام میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مثلاً یہ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک بچے کو آپ نے ایک اسکول میں رکھا ہے جو بہت خراب اسکول ہے, ایک بچے کو آپ نے ایک ایسے اسکول میں رکھا ہے جو بہت اچھا اسکول ہے, تو وہ بچہ جو اچھے اسکول کے اندر ہے وہ اچھے مارکس لے آتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, وہ بچہ جو خراب اسکول میں تھا وہ بیچارہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ سے, مثلا بندوں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری بھی اسکولنگ اچھی ہوتی تو میں بھی کہیں پہنچ جاتا. تو کیا یہ اعتراض ہم خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ خدا نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا ہوگا, یقینی طور پہ حل نکالا ہوگا, وہ یقیناً ہمیں بھی موقع دیتا ہوگا. ہم میں سے کچھ لوگ اس موقع کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کرتے ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ ہر دفعہ جو امتحان ہوگا وہ پچھلے سے زیادہ سخت ہوگا, پچھلے سے زیادہ سخت ہوگا. تو انسان اگر زندگی میں ایک کوشش یہ کرے تھوڑا سا موقع کی تلاش میں رہے, کب کوئی اچھا موقع ملے کہ جہاں پر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالیٰ کوئی گناہ نظر آئے جس کو شیطان اس کو بہکا رہا ہو کہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں, یہ کر ڈالو, اپنے اوپر گرفت کر کہ نہیں میں نہیں کروں گا, اللہ کی خاطر نہیں کروں گا, بندوں کی خاطر نہیں, خدا کی خاطر محفوظ رکھوں گا, یا اسی طریقے سے کوئی نیک کام ہو انشاءاللہ خدا ہم سب کو ایسے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک اس میں پوائنٹ کو اور اضافہ کرتا چلوں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد اس بات سے کبھی مت گھبرائیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں گراف بالکل اوپر کی طرف نہیں ہوتا, ہم لوگ لڑکتے رہتے ہیں کبھی نیچے کی طرف کبھی اوپر کی طرف, یہ تقریباً سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دن بہت دل چاہتا ہے اچھے کام کرنے کا, ایک دن تھوڑا کم دل چاہتا ہے, اس سے مت گھبرائیں کہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اتنا کانسٹنٹلی بالکل خدا کی طرف توجہ نہیں دے پاتے, دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری توجہ کو لے جاتی ہیں, پھر ہم کہیں اور بہہ جاتے ہیں, پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا سختی لگتی ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو میں مسلسل کئی سال سے عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنا لیں, کم سے کم معیار, اس سے نیچے نہیں آئیں گے تو پھر ڈاؤن فال تنزل بہت تیزی سے نہیں ہوگا, ایک جگہ نیچے آئیں گے دل تھوڑا سا سخت ہونے لگے گا, لیکن آپ اس کو منیمم کو مینٹین کر لیں. تشریح عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ پوائنٹ مجھے اپنی زندگی میں بہت اہم لگا ہے, میں بار بار اس کی یاد دلاتا ہوں, 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, تو مجھے اس 30 سال میں بہت سارے تجربے کرنے کو ملے ہیں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, اور یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انسان یوں کر کے ایک دم نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر لانا مصیبت بن جاتی ہے. اس کا جو رائے حل ہے, وہ طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے سمجھ میں آیا, اس کا رائے حل یہی ہے, ایک منیمم مینٹین کریں. منیمم کیسے مینٹین کریں؟ بس آپ یہ سوچیں کہ ہر روز میں نے اتنی آیتیں قرآن کریم کی پڑھنی ہیں, دل چاہے یا دل نہیں چاہے یہ کرنا ہے. مثلا ہر دن کی ایک زیارت ہوتی ہے اہل بیت کی, مثلا اتوار کے دن کی زیارت مولا امیر المومنین اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے, درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر دن کی ایک زیارت ہوتی ہے. آپ اپنے لیے طے کر لیں کہ بھائی میں نے یہ زیارتیں جو ہر دن کی ہوتی ہیں یہ میں نے پڑھنی ہیں. اچھا, اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کتنا ہی دل سخت ہو رہا ہو, نعوذ باللہ, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, اس سے پچھلی رات کوئی گناہ ہو گیا ہے, اب آپ صبح کو اٹھے ہیں آپ کا بالکل کوئی دل نہیں چاہ رہا, سختی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی, اب کیا ہوگا؟ اب دل یہ کہہ رہا ہوگا آج کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے, بس آج یہ ہے آج وہ ہے, اب زندگی کسی اور طرح سے. اس موقع پر گرفت کر لیں, کیا دل چاہے یا نہیں چاہے یہ تو کرنا ہے. جو یہ کر لے گا اس کا ڈاؤن فال تیزی سے نہیں ہوگا, ایک دم نیچے نہیں جائے گا, مینٹین کرے گا اپنے آپ کو. اور خاص کر میں ان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا جن کی کبھی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. ایک بندہ خدا ہوتا ہے مثال کے طور پر, ہر روز نماز شب پڑھتا ہے, اچھا ہے نماز شب پڑھنے والا ہے, یا مثلا نماز شب نہیں پڑھنے والا ہے, فجر کی نماز توجہ سے پڑھتا ہے, اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد دعائیں پڑھتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے, ایک دن کیا ہوتا ہے, اچھا بھلا ہوتا ہے, صبح کو اٹھا نماز قضا ہو. اچھا, جس بندے خدا کا شیڈیول ہوتا ہے نا کہ وہ ہر روز پڑھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا دل بہت کڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی بیکار ہو گیا, میں تو بالکل ہی برباد ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا. بات صحیح ہے, گناہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن معاملے کو ختم نہ کرے. ایک گناہ ہوا ہے, باقی کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ ایک گناہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, غلط بات ہوئی ہے, فوراً کیا کرے, جب بھی اٹھا ہے نماز کو قضا کرے, جب بھی اٹھا ہے ٹھیک ہے اب تو قضا ہو گئی, نماز کو قضا کرے فوراً, اور جو ڈیلی کا شیڈیول ہے اسے پھر فالو کرے, پھر فالو کرے. بھائی نماز شب پڑھتا تھا نا, قضا سے پڑھ لے, وقت نکل گیا کوئی بات نہیں, قضا سے پڑھ لے. قرآن کریم پڑھتا تھا, قضا سے پڑھے, مطلب قضا اس کی تو وجہ وجہ اور قضا کا مسئلہ نہیں کہ بعد میں پڑھ لے. اچھا ممکن ہے, اب ایک اور بڑی مشکل آتی ہے, کیونکہ میں سوچتا ہوں آخر تک پہنچ جائے نا آپ لوگ. مثلا ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں اٹھتا ہوں جاب پہ جانے سے 2 گھنٹے پہلے, اگر خدا نہ کرے نماز قضا ہو جاتی ہے پھر جاب پہ جانے کا ٹائم آ جاتا ہے, اب پھر مثلا جو میں کرتا تھا وہ رہ گیا, اب میں کیا کہوں گا اس سے؟ میں کہوں گا اس معاملے میں دن کے وقت میں اپنے لیے جگہ بنائیں, جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا ناغہ نہ کریں, بریک نہیں کریں. یہ شیطان ایک نماز قضا کروا کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کی محنت کو برباد کرواتا ہے. ایک نماز تو اسی لیے قضا کرواتا ہے کہ یہ اس کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. یہ کیا کہ میں لوٹ گیا, میں برباد ہو گیا. کسی بندے خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تو الٹا دیکھتا ہوں, جس دن میں کسی دن محنت کرتا ہوں کسی دین کے کام کے اوپر, اپنے آپ کو بناتا ہوں اور اپنے اوپر محنت کرتا ہوں دین کے لیے, مثلا کسی کے پاس گیا, کلاس لی, یہ کیا وہ کیا, اگلے دن میں ہی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو میں جو پچھلے دن محنت کر کے نپٹا تھا, میں سوچتا تھا میں اچھا بندہ بن گیا ہوں, ابھی اگلے دن نماز قضا ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہی عرض کیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہاری ہمت ختم کرنے کے لیے کرتا ہے, تاکہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے, اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تمہارا ارادہ کمزور پڑ جائے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہوا ہے, فوراً اپنے ارادے کو جمع کرو, اللہ سے توبہ کرو, اور جو ڈیلی کا شیڈیول ہے اس کو فالو کرو, اسٹرکٹلی فالو کرو, اور نماز کی قضا کی کوئی سزا رکھ لو. نماز کی قضا کی کوئی سزا رکھ لے کہ بھائی آپ نے نماز قضا ہوئی تو میں یہ سزا اپنے اوپر رکھوں گا, عبادت سے کوئی سزا رکھ لے. تو گراف کو نیچے نہیں جانے دے, اچانک اپنے آپ کو سنبھال لے. اگر یہ کام کرے گا اچانک نیچے نہیں جائے گا, اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا, اور مقابلہ پھر شیطان سے چلے گا, اللہ کی بندگی کی طرف وہ سفر اپنا جاری رکھے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بالکل جس طرح یہ ایشو ہے کہ ہم معنویت کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, حق اور باطل کا مارکہ بھی ایسا ہی ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ میں دین کے راستے میں آگے بڑھتا ہوں, میری معنویت کہاں پہنچتی ہے. اس کے ساتھ اگلا ایشو بھی ہے, میں دین کے راستے میں آگے بڑھتا ہوں, نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ایک اور داستان ہے, اس کو ہم ہدایت اور گمراہی کہتے ہیں. فرض کریں نمازیں بڑھ رہی ہیں, گمراہی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے. اب یہ بندہ خدا اس پہ خوش رہے گا میری نماز اچھی ہے, میں تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہے گا گمراہی کہیں اور سے آئی ہے. شیطان کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہونا چاہیے. شیطان اگر پوری انسانیت کو اس وقت گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا دشمن ہونا چاہیے. اگر کوئی چھوٹا دشمن ہوتا تو خدا اتنا زیادہ شیطان کے بارے میں ہمیں اویئر نہ کرتا, آگاہ نہ کرتا کہ تمہارا دشمن ہے. بھائی اگر آپ کے بچے کو چھوٹا موٹا کوئی خطرہ لگا ہوا ہے تو آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے بیٹا ذرا اس کا خیال کرنا, اور کیا کہیں گے. لیکن اگر خطرہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے تو آپ بار بار اس کو یاد دلائیں گے, ممکن ہے فون کر کے یاد دلائیں گے بیٹا خیال رکھنا میں نے تم سے کہا تھا. اتنی دفعہ خدا نے متعال نے کہا انہو لکم عدو مبین, یہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے, یہ تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ میرے راستے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اتنا جو احتیاط کر رہا ہے اس کا مطلب ہے شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے, شیطان کوئی نقصان دہ معاملہ ہے. اب اس نقصان دہ میں کیا ہے, ایک دفعہ وہ چیمپئن شپ اس طرح دکھاتا ہے اپنی گمراہی کی, کہتا ہے یہ دین ہے, بے دین لے کر آتا ہے, دین آیا بے دین, اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ سادہ کام ہے, ایک لشکر دین کا ہے, ایک لشکر بے دین کا ہے, دیندار کا لشکر بے دین سے ٹکرا گیا. یہ تو بہت سادہ کام ہے, البتہ کہنے کو سادہ ہے, مارکا تو اکثر سخت ہوگا. مثلا جنگ بدر ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر, چلو یہ کم سے کم یہ سائڈ تو کنفرم ہے نا کہ کس سائڈ میں جانا ہے. اللہ کے رسول یہاں کھڑے ہیں, اس سے زیادہ کیا چاہیے. جو یہاں کھڑا ہوگا جیت جائے گا, جو وہاں جائے گا وہ جیت بھی گیا تو ہارے گا. تو انسان کے لیے پتہ ہوتا ہے یہ ایک سادہ جنگ بنتی ہے. پھر جو دوسری جنگ کب بنتی ہے, یہ بھی دین کے نام پر ہے, وہ بھی دین کے نام پر ہے. اب کیا ہوگا, مثلا جنگ جمل, ادھر بھی دین ہے ادھر بھی دین ہے. وہ ایک بندہ آیا ہے مولا کے پاس, مولا سے کہنے لگا کہ آپ حق پر ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ جو سامنے والے ان کی بھی تو خدمات ہیں, یعنی ان کا بھی تو نام ہے, انہوں نے بھی تو اسلام کی خدمت کی ہے. مولا نے فرمایا تمہارے اوپر حق مشتبہ ہو چکا ہے, اب تمہارے لیے بہت مشکل ہے. حق تم بندوں کے ذریعے پہچان رہے ہو, تم حق کو دلیل سے نہیں پہچانتے. یہاں پہ مولا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو اہل حق کے ذریعے حق کو مت پہچانو, پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو, نہ کہ پہلے لوگوں کو دیکھو پھر لوگوں کے ذریعے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو. نہیں, پہلے حق کو پہچانو. حق کسے کہتے ہیں, اس کے بعد دیکھو اہل حق کون ہے. وہ بندہ خدا الٹا کام کر رہا تھا, تو یہ فتنہ بننے لگتا ہے پھر. اچھا یہ تو ہو گیا, آگے جا کے اور بھی معاملہ خراب ہوتا ہے. جو شیطان لڑانا چاہے گا تو اتنی آسانی سے نہیں لڑائے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا کہ فتنہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک نظریہ نہیں ہوتا. اور میں بالکل لے آؤں اپنی زندگی کے اوپر, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ مثلا ہم لوگ دین کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارے سامنے ایک فتنہ آئے گا جو اہل بیت کے دشمن ہوں گے, ہم ان سے لڑیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ فتنے کی ایک قسم ہے. مثال میں کون ہے؟ مثلا یہی جس کو ہم لوگ وہابیت تعبیر کرتے ہیں, یہ فکر ہے اس نے جو کچھ دنیا کے اندر ڈھایا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کس کو اس نے گزشتہ 30 سال کے اندر اپنی دانش میں سیاہ سے سفید کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ 30 سال میں معاملے کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ اصل 30-35 سال پہلے قابل تصور نہیں تھا کوئی یزید کا نام لے اور مثال کے طور پر یہ حرکتیں کرے جو اس وقت یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے عجیب و غریب دلائل جمع کیے ہیں, اور کوئی ایک کونے سے اٹھے گا سیکولرزم کے نام پر, ایک کوئی اس کونے سے اٹھے گا تحقیق کے نام پر, کوئی اس کونے سے اٹھے گا شیعہ دشمنی کے نام پر. اتنا زیادہ پبلک کو کنفیوز کریں گے کہ پبلک پریشان ہو کر دو میں سے ایک بات کہے, یا تو دین سے چلی جائے یا ان کے کیمپ میں آ کر بیٹھ جائے, معاملہ ختم ہو جائے اس کے لیے. یہ آج کا فتنہ اس کو تعبیر کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کا فتنہ ہے. لیکن میں عرض کروں گا ہمارے لیے فتنہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہوگا. مثلا اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی یزید کا نام احترام سے لے تو مجھے اور آپ کو سیکنڈ نہیں لگیں گے پہچاننے میں کہ یہ فتنہ ہے, یہ اسلام کے نام پہ فتنہ مچانے کے لیے آیا ہے. یا مثال کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے کوئی امیر شام کا نام لے اور اس کے فضائل گرنے کی کوشش کرے تو میرے اور آپ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ ایک عجیب داستان ہے. ابھی کسی نے بڑا بہت اچھا ایک, میں آج صبح شاید میرے خیال میں کہیں بھی کوئی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, اس نے بڑا اچھا آرگومنٹ پیش کیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے پورا کیس اس بات پہ بنایا ہے کہ مثال کے طور پر شیعہ قوم اصحاب کو صحابہ کو گالیاں دیتی ہے, پورا کیس اس پہ بنایا ہے کہ جو شیعہ قوم ہے یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی جہاں کہیں ہم جائیں گے اور اہل سنت علماء سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے یہ ہو رہا ہے. تو اس بندے خدا نے پورا پروفائل نکالا ہسٹری سے, اصحاب کی ہسٹری سے, اور اس نے تاریخی اسناد دے دے کے ثابت کیا کہ کس کس صحابی نے دوسرے صحابی کو گالیاں دی ہیں. یہ کام کوئی اچھا کام نہیں ہے, اس سے دین کی توہین ہوگی, شاید اس سے دین کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس نے ان کے کیس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہنا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو گالیاں دینا برا تھا, صحیح ہے برا ہے, ہم بھی کہتے ہیں برا ہے, یہ جا کے دیکھو ہسٹری میں دی کس نے. مثلا اگر صحابی کو گالیاں دینے سے کفر ثابت ہوتا ہے جو ان کی دلیل ہے, وہ بندے خدا 40 سال تو امیر شام نے امیر المومنین کو گالیاں دلوائی ہیں, تو اس کا کفر کیوں نہیں ثابت کر رہے تھے؟ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے گالیاں دی ہیں, گالیاں دینے سے کفر ثابت ہوتا ہے, جو بھی صاحب کو گالیاں دے گا, صحابی کو گالیاں دے گا, وہ کافر ہے. چلو فرض کرو تمہاری منطق قبول کر لیتے, منطق قبول کر لی, امیر المومنین صحابی رسول نہیں ہے, نہیں ہے صحابی رسول ہے, 40 سال اس نے ممبروں سے گالیاں دلوائی ہیں. حتیٰ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے, سنن ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے, ابن کثیر بدایہ نہایہ میں لکھتا ہے, تاریخ طبری لکھتا ہے, سب نے لکھا ہوا ہے یہ بات. اب اس میں کوئی شبہ ہے تو اس قانون کو ادھر کیوں نہیں جاری کر رہے؟ پھر پاؤں بھی لگاؤ امین شان کے نام کے اوپر, اس کو بھی لکھو دیواروں کے اوپر کافر کافر فلاں کافر, اس نے بھی گالیاں دی. بلکہ یہ تو کوئی بالکل آنکھوں دیکھی حقیقت ہے تاریخ کی. تو یہ کیا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈس. مبہم کر دو چیزوں کو, تاریخ میں ادھر سے لے کر آؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ تو بڑے خطرناک کام تھا جنہوں نے ایکسپو سینٹر میں کیا. ابھی یہ تو ہماری حکومت سمجھ نہیں رہی اس معاملے کو. اور ہماری حکومت میں آپ کو پتہ ہی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پہلے پانی سر پہ سے گزر جاتا ہے, اس کے بعد وہ جاگتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. کیا مطلب دہشت گردوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں آپ کے لیے طے کریں کہ کون سی کتاب آپ نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ یہ دہشت گرد چھوڑیں گے آپ کو؟ اس طرح اگر آپ نے اجازت دے دی یہ تو آپ کی ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ تو عجیب و غریب چیزوں کے قائل ہیں. ابھی میں آج ہی کہیں کتاب دیکھ رہا تھا, ان لوگوں کی طرف سے چھپی ہوئی تھی, اس میں لکھا تھا آثار قدیمہ کو اسٹڈی کرنا حرام ہے. عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں, آثار قدیمہ اسٹڈی کرنا حرام ہے. اچھا وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے اندر دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو, اس کا کیا ہوگا؟ وہ ان کی کھوپڑی میں آ گئی کہ نہیں آثار قدیمہ کا اسٹڈی کرنا حرام ہے, اس لیے جہاں کہیں نظر آئے اس کو تباہ کر دو فوراً. یہ دین کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے؟ ان کو آپ موقع دے رہے ہو کہ آپ کے لیے طے کریں کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، تو آپ نے پہنچنا کہاں پر ہے؟ اور اگر ان کی طرف پہنچنا قبول ہے تو پھر سوچو ملک کا حشر کیا ہونے والا ہے. اور آج جو ہے وہ ہم سب کو یہ بات نظر آتی ہے کہ بھئی یہ لوگ نہ صرف یہ کہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہے ہیں بلکہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے، یعنی جس کو میں کہوں گا یہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک طرف سے یہ ہیں جو دین کے نام پر ہیں، ایک طرف سے ایک اور گروپ ہے جو بے دین کے نام پر ہے. فتنہ یہاں پر ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بے دین طاقت پکڑتا ہے، بے دین سے لڑتے ہیں تو یہ دین کے نام پر یہ طاقت پکڑتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں اپنی اوپینین، اپنی رائے بالکل کرسٹل کر کے لوگوں کے سامنے چھوڑنی ہوگی، لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. ہم میں سے بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جو فتنوں کے زمانے میں قطعاً سمجھ میں نہیں آتی، مجھے یہ کیسے نبٹ سکتے ہیں ہم. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں پہ ہم سے رائے نہیں مانگی جا رہی، ہم سے رائے نہیں مانگی جا رہی، ٹھیک ہے، رائے نہیں مانگی جا رہی. آپ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کم سے کم دوسرا آپ سے رائے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا؟ اپنے جاننے والوں کو تو رائے بتاؤ کہ ہماری رائے کیا ہے، ہماری اوپینین کم سے کم ہمارے اپنے لوگوں کے لیے بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے، ہمارا موقف کیا ہے. کتنی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگ سادہ سادہ چیزوں میں موقف نہیں بنا پاتے، ہماری رائے کیا ہے، کس اوپینین میں ہم لوگ چل رہے ہیں. مثلا ایسے ہی سیاست کے معاملے میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ابھی جیسے ایران کے مذاکرات ہوئے مغربی ممالک کے ساتھ ایٹمی اسلحے کے معاملے، ایٹمی توانائی کے معاملے کے اوپر، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں بےچارے اس شک میں پڑے ہوئے یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. نہیں اوپینین، ہم لوگوں کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، خاص کر پاکستان کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کم سے کم ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ بھائی ہماری اوپینین کیا ہے، ہم نے کس چیز کا ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کا ڈیفینڈ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. بعض اوقات چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. مثلا ایسی میں ایک مثال عرض کروں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے. اچھا، اب وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں مارنے کے اندر سر فہرست ہیں وہ لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے سامنے ایشو ہے، جب وہاں پہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس دشمن بھی مرتے ہیں. دوسری طرف سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب یہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو جو آبادی وہاں پہ مرتی ہے وہ پہلے دہشت گرد نہیں بھی ہوتے تو بعد میں دہشت گرد بن جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ بالآخر پاکستان کے اوپر اس طریقے سے اگر ہوتا رہا تو پاکستان کا کیا ہوگا. ایک فنڈامنٹل ایشو ہے، کیا پاکستان میں رہنے والے شیعہ اپنے آپ کو پاکستان سے علیحدہ کر کے کوئی مستقبل بنا سکتے ہیں کیا؟ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا. ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس ملک کے مسائل کو سمجھنا پڑے گا. اگر یہاں بجلی کا مسئلہ ہے تو آپ یہ مت کہیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، کسی اور کا مسئلہ ہے، ہم اجنبی لگیں گے پھر یہاں پر. اب یہ دشمنوں نے پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا ہمارے لیے یہ مچایا ہوا ہے کہ تشیع شیعت پاکستان کے مسائل میں دخالت نہیں دیتی، اور اگر ایران کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، ہم پہ ایک الزام لگاتے ہیں. وہ یہ کہ بھائی یہ جو پاکستان میں رہنے والے شیعہ ہیں ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایران میں کوئی مشکل آتی ہے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، عراق میں کوئی مشکل آتی ہے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پاکستان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین، اب کیا ان کو یاد دلائیں کہ بھائی تمہارا پورا پاکستان ہم سب نے مل کے بنایا ہے، اگر نہ کہیں کہ ہم ہی نے بنایا ایکچولی، تو کم سے کم یہ تو مانو کہ ہم سب نے مل کے بنایا ہے. ان تمام باتوں کو تاریخ میں ثابت کیا ہوا ہے دنیا کے اندر، لیکن اب پروپیگنڈے کا رخ اس طرف کیا ہوا ہے کہ نہیں آپ علیحدہ ہیں، آپ کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے. اچھا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا واقعاً کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اگر پاکستان میں ناامنی ہوگی تو ہمارے بچے کہاں رہ رہے ہوں گے بالآخر، اگر پاکستان میں جہالت پھیلی ہوئی ہوگی تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے بالآخر. اور میں ہمیشہ ایک حساب لگاتا ہوں کہ 10 گھروں کی ایک گلی میں ہماری تعداد 2 ہے، 8 کوئی اور بھی ہیں، کیا ان آٹھ کو نظر انداز کر کے میں اپنے دو بچوں کو پڑھا سکوں گا؟ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، بار بار اس بات کو کہتے ہیں ہم پاکستان میں رہیں گے، ہمیں یہاں پہ مسائل کو دیکھنا ہے، ان مسائل کو ہم اپنے مسائل سمجھیں۔ بس اگر یہاں پہ نعوذ باللہ ثقافت خراب ہو رہی ہے، دین سے لوگ دور جا رہے ہیں، مت کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہمارا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے بعض دوست احباب ان معاملات کے اندر بالکل لا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمارا ایشو صرف وہ ہے جس کا ہم سے تعلق ہو۔ یہ داستان صحیح نہیں ہو پائے گی۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے، اس کے تمام مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ آپ اس کا حصہ بن کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ حصہ بن کے نہیں رہیں گے، آپ کا ڈائیلاگ ختم ہو جائے گا، دوسرے لوگوں سے آپ کی گفتگو ختم ہو جائے گی، آپ کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا، آپ گوشہ نشین ہو جائیں گے۔ جب آپ گوشہ نشین ہوں گے، ظالم آپ پہ ظلم کرے گا، کوئی آپ کا ساتھ بھی نہیں دے گا پھر۔ اور یہ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو، مشکل سے 2-3% دہشت گرد ہیں جو ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو مثال کے طور پر ایک عام مسلمان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے۔ اب اس فتنے میں آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، ہماری رفت و آمد، ہمارا تعامل ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا دین ان تک پہنچے، ہماری فکر ان تک پہنچے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر مسلسل یہ بات نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد فرد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے ہمارے چوتھے امام امام موسیٰ خادم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔
بتاتے ہیں انتہائی سخت دشمن، اور امام کا نام لے کر برا بھلا کہنا شروع کرنا اس کی زندگی میں ایک عادت بنی ہوئی تھی۔ تو لوگ آتے ہیں امام کے پاس اور امام سے کہتے ہیں کہ مولا اس طرح کا ایک انسان یہاں پہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کسی نے وہاں پہ پروپوز کیا کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے سزا دیتے ہیں، اس طرح سے سزا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ کچھ مت کرو۔ اگلے دن امام اس کی زمین پہ گئے، جیسے ہی امام اس کی زمین پہ سواری کے ساتھ آنے لگے، یہ چلانے لگا، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں۔ امام نے صبر کیا، امام اور آگے آتے رہے، دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا میری زمین میں آپ آئے کیسے؟ اس نے کچھ اور اس طرح کی باتیں کی۔ امام اور نزدیک تشریف لائے، جب تشریف لائے اس سے کہا کہ میں تمہاری زمین خریدنے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں نہیں بیچتا۔ امام فرمایا تمہاری زمین کی قیمت ایسی ہی میں کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ قیمت نہیں لکھی، مثلا 5,000 لکھی ہے۔ امام فرمایا میں تم کو 8,000 دیتا ہوں۔ خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا میں عورتوں کو 9 دیتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے بیچ دی۔ تھوڑی دیر بعد امام بیٹھ گئے، امام تشریف فرما ہوئے، اس سے گفتگو کرنا شروع کی، اس سے گفتگو کی، اس نے دیکھا کہ نہیں آدمی انہوں نے بہت تحمل دکھایا، میں اتنا غصہ کیا، اتنا ان کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ ساری باتیں کی۔ امام آئے، ان سے غصے پوچھا تمہاری زمین میں کیا مشکل ہے، تم کیوں بیچ رہے ہو، تمہاری زمین میں کوئی کھیت میں مثلا کھیت میں پرابلم ہے؟ اس طرح کی باتیں جو انسان کرتا ہے دوسرے کی دلجوئی کے لیے۔ تھوڑی دیر گفتگو کی، امام سے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ میری ہمدردی میں آئے تھے، میری مشکل کو پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے مجھے اس مشکل زمین سے نجات دلا دی، میں نے اچھا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہو گیا معاملہ، امام سے خوش، اس نے خدا حافظی کی، گلے ملا، سارے کام ہوئے، امام تشریف لے جانے لگے۔ تو امام کے جو ساتھی تھے وہ نزدیک آئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کل تک تو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا۔ امام نے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا طریقہ صحیح تھا یا یہ طریقہ صحیح تھا؟ سوچو کرنا کیا ہے بھائی، اس دشمن کو علیحدہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دشمنی ختم کر دے گا کیا؟ نہیں، دشمنی کرے گا، یہ بیچارہ اور پھنس جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر اور لوگ کام کریں گے۔ البتہ دو کیٹیگریز بنا دوں میں ابھی سے، ایک وہ بیچ کا مظلوم آدمی ہے جو کسی بھی طرف جا سکتا ہے، ایک وہ سرسخت آدمی ہے جو لشکر شام ہے۔ میں لشکر شام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان بیچ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ اکیلا چھوڑ دیں گے، ان کو کوئی اور لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے کانوں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا پروپیگنڈا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔
اب یہ کہ یہ جو چند روایات آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی تھی فتنے کے حوالے سے، فتنہ آخر الزمان کے حوالے سے، اور اس ٹرمنالوجی کی تشریح آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو کچھ معاشرے کے اندر ہے صورتحال کیا ہے. مثلا ایک بات اپنے آپ سے سوچ کے پوچھیے کہ جو کچھ آپ کو معلوم ہے ابھی تک, کیا امام کی تشریف آوری سے پہلے دین ختم ہو چکا ہوگا؟ یعنی مثلا مسجدیں بند ہو گئی ہیں, قرآن کریم کوئی نہیں جانتا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس شاید ہی کوئی روایت ہو, جتنا میں دیکھ پاتا ہوں, آج بھی دیکھ رہا تھا, اور اگر آپ کوئی کسی کتاب میں دیکھنا چاہیں تو میں پہلے بھی ریفر کرتا تھا, جمال منتظر, اچھی کتاب ہے, منتخب الاثر کا ترجمہ, اس کو ضرور دیکھیں. اس کی روایتیں مستند روایتیں ہیں, آیت اللہ صافی گل پیغانی کی کتاب ہے یہ, تو آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں. میرے خیال میں اس چیپٹر کے اندر جو میں آج دیکھ رہا تھا 37 روایتیں تھیں, 37 روایات, ایک روایت سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے مسجد نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اتفاقاً ایک اور روایت میں یہ لکھا تھا مسجدیں آباد ہوں گی. مسجدیں آباد ہوں گی یا مسجد آباد ہوں گی کیا مطلب؟ یعنی بندے نماز پڑھ رہے ہوں گے اس کے اندر. صرف ایک مشکل تھی, فرمایا مسجدیں آباد ہوں گی, دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوگا. نہیں لکھا کہ مسجدیں بند ہوں گی یا مسجدیں نہیں ہوں گی. نہ صرف یہ کہ مسجدیں نہیں ہوں گی, بہت بڑی ہوں گی, آباد بھی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہوگا. مثلا کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم نہیں ہوگا؟ نہیں, قرآن کریم ہوگا. کیا قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ یہ بھی لکھا ہے پڑھیں گے, لیکن صرف ایک بات لکھی ہے, یہ پڑھیں گے لیکن سر کی خاطر پڑھ رہے ہوں گے, یہ صرف اپنی خوشی کے لیے پڑھ رہے ہوں گے, ان کو ہدایت نہیں لینی ہوگی. آپ کسی بھی دین کی علامت پہ ہاتھ رکھیں, مثال کے طور پر نماز, قرآن کریم, مثال کے طور پر حج کا معاملہ, کہ لوگ حج کر رہے ہو نہیں کر رہے ہوں گے, فرمایا حج کر رہے ہوں گے, اس میں کوئی مشکل نہیں. بس دین کی جتنی آپ علامتیں دیکھیں گے وہ سب ہوں گی, پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ روح ان میں سے کسی میں نہیں ہوگی. اب یہ جو روح نکلی ہوگی, یہ دینداروں کے ہاتھوں نکلے گی یا بے دین کے ہاتھوں نکلے گی؟ اس پہ ذرا تصور فرمائیے گا. مثلا جو آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے, یہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ بھائی قرآن کریم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دین ہے, لیکن ایک مشکل ہے, دین ہے روح نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں شیطان جو لوگوں کو بہکائے گا وہ بے دینی کے ذریعے نہیں بہکائے گا, دین کے ذریعے بہکائے گا. اچھا, دین کے ذریعے بہکا کر کرے گا کیا؟ دین کی شکل باقی رکھے گا, روح کو ان کے اندر سے نکال لے گا, روح کو ان کے اندر سے نکال لے گا. اور یہ فتنہ بے دینی سے زیادہ بڑا ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں گے, تو ان کے اندر دین بھی چل رہا ہوگا. بالکل اس کے ساتھ ساتھ لکھا عورتیں آرائش کر رہی ہوں گی, مرد عورتوں کی طرح آرائش کر رہے ہوں گے. نہیں معلوم وہ جو اخلاقی فسادات اس زمانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ ظاہر دین چل رہا ہوگا, دین کی روح مٹ رہی ہوگی. اچھا, یہ جو دین کا ظاہر باقی رہتا ہے اور روح مٹتی ہے, یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے ہی دشمن یہ احساس کرتا ہے کہ ان کی طاقت ایک پوائنٹ سے ہے, ایک پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثلا آپ یہاں تشریف فرمائیں اور خدا نہ کرے آپ کا کوئی دشمن آپ کو دیکھے, تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ ان کی طاقت عزا میں ہے, سید الشہداء کی عزا میں ہے. اب وہ جو حملہ کرے گا وہ کسی اور چیز پہ نہیں کرے گا, وہ عزاداری پہ حملہ کرے گا. اچھا, یہ جو عزاداری پہ حملہ کرے گا یہ دو طرح سے کرے گا, ایک گروہ کو اٹھائے گا اور اس سے کہے گا کہ عزا کو روکو, عزا کو روکے, نعوذ باللہ تعالی. اچھا, جو گروہ عزا کو روکنے والا ہوگا یہ بم دھماکے کرے گا, یہ فائرنگ کرے گا, یہ مثال کے طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کرے گا. اور اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اس کا ہدف یہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں خوف بٹھا کر ان کو بھگایا جا سکتا ہے ان کو ہٹا دیا جائے. یہ ایک گروہ آیا, وہ آیا, اس نے حملہ کیا, اس نے بم دھماکے کیا, اس نے یہ کیا وہ کیا, جن کے دلوں میں خوف تھا ان کو اس نے باہر نکال لیا, وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اچھا, کیا اس طرح سے دین ختم ہوتا ہے؟ نہیں, اس طرح سے دین ختم نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے دن میں خوف ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, باقی لوگ اپنی جگہ پہ باقی رہتے ہیں. ان کے لیے کیا کرے گا؟ ان کے لیے ایک اور کام کرے گا, عزاداری کے اندر کوئی ایسا انحراف ڈالے گا کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے. پھر جو عزاداری کی طاقت ہو وہ طاقت ختم ہو جائے, وہ طاقت ختم ہو جائے. بالکل یہی کام ہر اس چیز کے ساتھ کرے گا جس سے ہمیں طاقت مل سکتی ہے, جس سے ہمیں طاقت ملے گی. اب آپ تصور فرمائیے, یہ مختلف ملکوں میں جگہوں پہ سفر کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, کچھ عجیب و غریب تجربے ہوتے ہیں. میں کچھ دن پہلے جاتا رہتا ہوں ایک شہر میں پاکستان میں, وہاں جاتا ہوں, وہاں پہ کچھ جس طرح یہاں مجلس پڑھتے ہیں وہاں پہ مجلس پڑھتے ہیں. اچھا, یہ وہاں پر بھی مجلس کے اندر کبھی عرفا کا تذکرہ آتا ہے, کبھی معنویات کا تذکرہ آتا ہے. تو جن لوگوں کے درمیان ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جیسے ہی معنویات کا تذکرہ آتا ہے لوگوں کا ریئیکشن اچھا نہیں ہوتا. بھئی ہم لوگ 25-30 سال سے پڑھتے پڑھتے لوگوں کے ریئیکشن سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے, ان کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, یا یہ گھبرا گئے ہیں, کیا ہوا ہے. آپ لوگ جیسے ہی, یعنی ہم لوگ یہاں سے بیٹھے یوں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ 2 منٹ میں بھی اگر اپنا ریئیکشن دیں گے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. تو وہاں پہ جیسے ہی معنویات کی بات کرو دیکھا نہیں, ریئیکشن اچھا نہیں ہوتا. اب ہم حیران ہیں کہ بھائی ہم کون سی غلط بات کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ ہوتا کیوں ہے. جناب پتہ چلا وہاں پہ ایک اور معاملہ ہو چکا ہے. وہاں کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہاں پتہ چلا کہ ایک صاحب بندے خدا تھے, بڑے اچھے دیندار, اور جوانوں کو جمع کر کے روحانیت کی طرف لے جانے والے, معنویت کی طرف لے جانے والے. سب سے پہلے انہوں نے دعائے کمیل شروع کی, سب سے پہلے انہوں نے دعائے ندبہ شروع کی. بچے ان کے ساتھ لگ گئے, جوان ان کے ساتھ لگ گئے, بڑے ایکٹیو, پڑھے لکھے اور اچھی ان کا ریپوٹیشن وغیرہ سب کچھ. یہ اس طرح کے ایک بندے خدا وہ لے کے چلتے تھے. اچھا, بچے بھی ان کو پسند کرتے تھے. پتہ چلا صاحب اچانک ان کے دماغ میں کچھ آیا اور انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میرے خلاف سخت جادو ہو رہا ہے اور میں اس جادو میں پھنستا جا رہا ہوں. اچھا, اب ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ جاب چھوڑ کے بیٹھ گئے, جاب چھوڑ دی, کام کاج چھوڑ دیا, گھر کے اندر محصور ہو گئے اور اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ کچھ عرصے کے لیے میرا خیال کرو, میرے اوپر ایک جادو ہو حملہ کیا گیا ہے اور مجھے اس کا اپنا دفاع کرنا ہے. اب وہ گھر بیٹھے ہیں. اب ان کے جو دوست احباب تھے, جو جوان ان کے ساتھ تھے, وہ ان کی زندگی چلا رہے ہیں. جناب ایک آدمی سے کہا تم اپنی گاڑی مجھے دے دو, ایک سے کہا تم اپنا گھر مجھے دے دو, ایک سے کہا تم منتھلی لے کر آؤ, اور وہ سب بیچارے چلا رہے ہیں ان کا. سال ڈیڑھ سال تک یہی چلتا رہا. اچھا, اب اس وقت کرنٹ اسٹیٹس میں شاید 7واں سال ہے کہ جاب نہیں کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ میرا توکل ہے کہ میں خدا پہ انحصار کر رہا ہوں, خدا مجھے روزی دے رہا ہے. ایک اور کے گھر میں بیٹھے ہوئے, کوئی کام کاج نہیں ہے, بچوں سمیت 3-4 بچوں سمیت کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا اللہ پہ توکل ہے. اور میں اچھا, اب ہر ایک کو دعائیں بتا رہے ہیں, ہر ایک کو دعائیں بتا رہے ہیں, ہر ایک کا جادو چھاڑ رہے ہیں وہ, اور جناب علی زندگی چل رہی ہے. اور ان کے جو پیر مرشد صاحب ہیں وہ ہماری فرقے بھی نہیں ہیں, جو جدید ایک پیر ہیں ان کے. لوگوں کو اتنا برا وہاں پہ معنویت کا ایکسپیرینس ہوا ہے, نماز شب, دعائے کمیل, دعائے ندبہ کا, کہ ہم بولتے ہیں تو وہ بےچارے بھدکنے لگتے ہیں کہ اب ایک اور مصیبت آنے والی ہے, کوئی ایک اور کوئی نئی چیز آئے گی. اب ہم ان کو, اب جب پتہ چل گیا کہ بھائی یہاں پہ یہ ڈرامہ ہوا ہوا ہے تو ہمیں اس پر محنت کرنی پڑے گی. پہلے تو لوگوں کے ذہن کو اس سے صاف کریں گے, بھائی یہ کیا مصیبت ہے, ٹھیک ہے ایک آدمی نے غلطی کی ہے. یعنی کتنے لوگوں نے معنویت پہ کام کرنا بند کر دیا کہ بھائی اگر اینڈ یہ ہونا ہے نا تو پھر ہم بغیر معنویت کے اچھے ہیں, ہمیں نماز شب چاہیے ہی نہیں اصلا. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کار ہے دین سے لڑنے کا؟ فتنہ اس کو کہتے ہیں. فتنہ کوئی سادہ چیز نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی سامنے آ کر کھڑا ہوگا, میں دین کے مخالف ہوں, میں دین سے لڑنے آیا ہوں, اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کیا یہ تو بہت سادہ کہانی ہے. یا مثال کے طور پر ایک آدمی آیا, وہ میوزک لے کے کھڑا ہو گیا کہ میں تم سب کو بے دین کرنے آیا ہوں. نہیں, یہ سب فتنہ نہیں ہے, یہ سادہ سادہ مقابلے ہیں. فتنہ اس کو کہتے ہیں. ابھی یورپ میں ایک گروہ بنا ہوا ہے, الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں, جس کو ہم لوگ ماڈرن کہتے ہیں, پڑھے لکھے یونیورسٹیز کالجز کے پڑھے ہوئے صاحب. آپ ان کے کسی ایک جوان کو دیکھیں گے, ٹھیک ٹھاک جوان ہے ماشاء اللہ, ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے اور بوڑھوں کی طرح چل رہا ہے. بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ ایک عجیب سی ٹوپی, ہاتھ میں عصا ہے اور وہ بوڑھوں کی طرح چل رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ سارے مستحبات پہ میں عمل کر رہا ہوں. اور بندے خدا یہ دین ایسے کرے گا؟ دین یہ کرے گا؟ اور جناب علی وہ انہوں نے پورا گروپ بنا لیا, اور وہ جو آدمی یہ نہیں کر رہا ہے اس سے کہنے تمہارے دین میں نقص ہے, تمہارا تو دین ہی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. کہاں سے سیکھ کے آئے ہو بھائی؟ پتہ چلا پتہ نہیں کسی زمانے میں ایران گئے تھے, وہاں ان کو کون بندہ خدا مل گیا, اس نے ساری ان کو ایک جناب علی داستان سنا دی ہے, پوری دنیا کے علماء ختم ہو گئے ہیں, بس وہ ایک عالم ہے, باقی سارے جاہل ہیں, اس سے سارا سیکھا ہے. جو کام دشمن خدا نہیں کر سکتا ہے نا, وہ اس طرح ہو جاتا ہے. دشمن خدا پھوٹ نہیں ڈال سکتا تھا, دوست بن کے پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے. یہ ہو رہا ہے یہاں پر عرفانیات کے نام پر, مصنوعی عرفانیات. ہم لوگ عرفا کا نام لیتے ہیں, مثال کے طور پر معنویت کا نام لیتے ہیں, اس لیے کہ لوگ اللہ کی بندگی کی طرف جائیں گے, اپنی زندگی میں خدا کے دین کو لے کر آئیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ایسی عرفانیات, ایسی معنویت لا کر دیں گے کہ دیکھ کر انسان بھاگ جائے کہ بھائی ایسی نہیں چاہیے, کیا ہو گیا یہ. بالکل وہ طالبان کی طرح کہ جب پوری دنیا میں دین پھیلنے لگا تو ایک ایسی پکچر اسلام کی بنا کے دی کہ مغربی ملک میں رہنے والا دیکھ کے ہی بھاگ جائے کہ نہیں یہ اسلام نہیں چاہیے بھائی. یہی حربہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. اب سوال یہاں پر یہ, اس فتنے سے کوئی بچتا کیسے ہے؟ آپ اور میں اس دنیا کے اندر ہیں. ابھی میں نے ایک اور مثال نہیں دی آپ کی, دوسری بھی ایک مثال ہے. ایک مثال یہ ہے فتنے کی, جیسے میں نے ابھی عرض کیا معنویات کا فتنہ, ایک اور فتنہ بھی ہے جسارتن وہ بھی عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب اس پہ بھی آپ تعجب فرمائیں گے. پاکستان سے باہر سے ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ ہماری تقریر انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں, خود بھی ماشاءاللہ عالم ہیں, پتہ نہیں کیوں سنتے ہیں, بھر شاید اس علاقے کے لیے سنتے ہوں گے, ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں سننے کی, وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں وہ. بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی. وہ آئے میرے پاس کہنے کے, مولانا ہم سے دوستی بھی ہے. وہ آئے انہوں نے بات کی, کہنے کے, مولانا آپ نے اپنی تقاریر میں امام کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا ہوا ہے, امام وقت کے اوپر. میں نے کہا ہاں الحمدللہ. کہنے کے, مولانا ذرا ہوشیار رہیے گا. میں نے کہا بھائی اب انسان کون سے ٹاپکس کے اوپر بات کرے؟ میں نے اپنی زندگی میں حساب لگایا کہ دو ٹاپکس پہ انسان بات کرتا ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ ملتی ہے, ایک قرآن کریم پر, ایک وقت کے امام پر. یہ دو ٹاپکس عجیب برکتیں دیتے ہیں. کوئی اگر زندگی میں کام کرنا چاہے ان دو کے اوپر کام کرے, بہت برکتیں ملتی ہیں. تو میں نے اس کو کہا بندے خدا کو, میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں امام کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اس لیے کہ میں خدمت کروں, میں کوئی مجھے کچھ نصیب ہوگا. کہنے کہ نہیں مولانا میں یہی نہیں کہہ رہا, جب لوگوں میں امام کی باتیں زیادہ کرنے لگتے ہیں نا تو پھر لوگوں کا دماغ کسی اور طرف جانے لگتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ پھر انہوں نے مجھے ایک اور پارٹی بتائی جو ان کے ملک کے اندر رائج تھی, اور میں جانتا ہوں وہ چار پانچ ملکوں کے اندر رائج ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ امام سے ملاقات کروا رہی ہے, امام سے ملاقات کروا رہی ہے. ارے بھائی عجب مشکل ہے, عجب. میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ابھی پانچ دن پہلے اسپین سے ایک صاحب نے فون کیا کہ میں امام زمانہ ہوں. کہنے لگا مولانا آپ تو امام کے نام پہ بات کریں گے, جو غلط پھیلانے والے ہیں وہ یہ کریں گے, ان کے دلوں میں امام کی محبت آئے گی, اس کو ٹریپ کریں گے, مصنوعیات کی طرف لے جائیں گے. وہ پانچ چھ دن پہلے بندے خدا مجھے فون کر کے اسپین سے کہہ رہے ہیں میں مظلوم واقع ہوا ہوں, کوئی مجھے میرا ماننے والا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک, میں پتہ نہیں کتنے مجھے پتہ ہیں جو پریکٹیکلی سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں دعوے کے ساتھ کہ ہم ہیں. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے وہ ہانگ کانگ گئے کہیں مجلس پڑھنے کے لیے, کہنے کہ وہ صاحب مجلس کے بعد کھڑے تھے, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اب وہ کہنے کہ میں مصائب پڑھ کے اترا تھا, ابھی شاید مصائب پڑھ کے اترتا ہے تو اس کی ایک حالت ہوتی ہے. کہنے کہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہنے کہ میں وقت کا امام ہوں. اس نے کہا بندے خدا کچھ تو خیال کرو, ابھی مجلس ختم ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں میں ہوں. اس کے بعد جناب علی وہ دیکھا کہ بھائی یہ تو مشہور آدمی ہے. وہ جاتے ہیں دوسروں کے آفیسز کے اوپر, کسی کا بزنس ہے اس کے بزنس کے اوپر پہنچ گئے اور اس پہ جا کے کہا میں تم کو اجازت دینے آیا ہوں خمس کا. کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. یہ فتنہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی امام کا نام لے کر مخالفت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, اس سے تو مقابلہ کرنا آسان ہے. یہ فتنہ نہیں ہے, فتنہ یہاں پر ہے. آپ معنویت کا تذکرہ کریں گے اللہ کی بندگی پھیلانے کے لیے, اس نے ایک جعلی معنویت کھڑی کر دی. آپ وقت کے امام کا تذکرہ کریں گے تاکہ لوگ امام کی طرف تذکرے سے اٹریکٹ ہو جائیں, اس طرف امام کی طرف توجہ دیں, لو صاحب اس نے ایک اور فکر کھڑی کر دی. اس کو فتنہ کہتے ہیں. اچھا اس فتنے سے بچتا کون ہے؟ وہ جس کی فکر مضبوط ہوتی ہے, جس نے فنڈامنٹلز پہ کام کیا ہوا ہوتا ہے. جس نے بنیادوں پہ کام کیا, اس نے عقیدے پہ کام کیا ہوا ہے, عقائد کو سمجھا ہوا ہے, اصول دین کے اوپر کام کیا ہوا ہے, ایک آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کہتا ہے, فوراً سمجھ جاتا ہے نہیں اس میں یہ گڑبڑ ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اس پہ پھنستا کون ہے؟ کمزور عقیدے کے لوگ, جس بیچارے کو پتہ نہیں فنڈامنٹلز کیا ہیں. ٹھیک ہے, امام کی محبت اس کے دل کے اندر ہے, لیکن اس کو کچھ نہیں پتا آگے پیچھے امام کے وجود کی نشانیاں کیا ہیں, امام کے وجود کی حقیقت کیا ہے, آیا اس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, اس سب کا کچھ نہیں پتا بیچارے کو. ایک عقیدت مند آدمی ہے اور اتنے برے طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں, اتنے برے طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں. یہاں کراچی میں ایک کیس تھا, وہ عجیب و غریب طریقے سے ٹریپ کرتا تھا. وہ بندہ خدا کیا کرتا تھا جناب, اس نے یہاں پر بندے دوڑائے ہوئے, ایک آدمی کو ٹریپ کر لیا کہ یہ زیارت پہ جانے والا ہے, اس کی زندگی سے بہت ساری چیزیں معلوم کر لیں. اب وہ بندہ خدا کہیں زیارت پہ گیا کربلا, اب ذرا تصور کریں ایک آدمی زندگی میں پہلی دفعہ کربلا گیا ہو, اپنی زیارت گاہ کے اوپر پہنچا ہے, وہ مناجات کر رہا ہے, دعا پڑھ رہا ہے, ایک آدمی اچانک اس کے کان میں آ کر کہے 10 سال پہلے جو تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا نا, ہم اسے سنبھال لیں گے. اب یہ کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ مثلا مولا کی طرف سے کوئی نمائندہ آ گیا صاحب, وہ غائب ہو گیا کہہ کر, ایک دو دن کے بعد ایک اور صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے فلاں جو چیز تھی نا وہ بھی صحیح ہو جائے گی. اچھا, اب وہ کہے گا کہ یہ ایک اور بندہ آ گیا صاحب. تیسرا بندہ اس سے آئے گا, آئندہ ہدایت چاہیے نا تو فلاں آدمی سے لینا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ مولا مجھے ہدایت دے رہے ہیں اور مجھے ہدایت کے لیے فلاں آدمی کے پاس جانا ہے. پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا؟ آپ کے میرے ساتھ بھی ہو نا تو ہم بھی اپنے قدموں میں ذرا سے ڈگمگا جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ لوگ اس طرح ٹریپ کر رہے ہیں. اس میں صرف ایک راستہ ہے, آپ کی فکر مضبوط ہو, آپ کا خدا سے ارتباط ہو, آپ کا واقعہ اپنے امام سے ایک رابطہ بنا ہوا, اور اس رابطے کو آپ اتنا پیوریفائی کریں, اتنا پیوریفائی کریں وہاں سے ہدایت ملے, ورنہ یہ فتنہ کھا جاتا ہے لوگوں کو اور انسان کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. میں کوشش کرتا تھا کہ یہ چیزیں اتنی کھل کے نہ بولی جائیں, لیکن یہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے گھس رہی ہیں, اس طریقے سے کہ بولنا بہت ضروری ہو گیا کہ ہوشیار رہیے, کہیں دین کے نام پہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے. اور میں نے عرض کیا کل اس کے اوپر اصرار کروں گا اور اس کو تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بنیادوں کا مطالعہ یہ ہوتا کیسے ہے جس سے انسان اس خطرے سے محفوظ رہتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. گویا ساتویں امام کے دور میں ایک شخص آیا امام کے پاس, کہنے لگا کہ مولا ہمیں نہیں معلوم کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی. یعنی وہ امام سے پوچھ رہا تھا کہ آپ شہید ہو گئے, آپ دنیا میں نہیں رہے, ہمیں نہیں معلوم اگلے امام کو کیسے پہچاننا ہے. اور یہ مولا ساتویں امام کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا اس زمانے میں کہ امام کی شناخت میں مشکلات پیش آ رہی تھیں لوگوں کو. امام نے کہا گی کہ میں تمہیں اس کا طریقہ سکھاتا ہوں. ایک پتھر کی سلیب منگوائی, پتھر کی تختی, اس کے اوپر لا کر ہاتھ رکھے, جیسے امام نے ہاتھ رکھے ان کی 10 انگلیوں کا نشان پتھر کے اوپر بن گیا. فرمایا کوئی امامت کا دعویٰ کرے اس سے کہنا یہ کر کے دکھائے. اسٹینڈرڈ کو یہاں تک پہنچا دیا. اچھا, 1400 سال پہلے یہ کام ناممکن تھا کہ کوئی کر دے. میں نہیں کہہ رہا آج کے دور میں مصنوعی طریقے سے کوئی تو کوشش کرے تو ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں معلوم وہ پتھر کی جگہ کیا دکھا دے اور یہ کر دے وہ کر دے, یہ ایک علیحدہ داستان ہے. لیکن اسٹینڈرڈ سکھاتے تھے اہل بیت کہ دیکھو کہیں مبتلا نہ ہو جانا, کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے, معیار دیا کرتے تھے. ان معیار کے ہوتے ہوئے لوگ مطمئن رہتے تھے اور کبھی دھوکے میں اس طریقے سے نہیں آتے تھے. اور وہ جو بیچارے صرف عقیدت مند ہیں, تعلیم اور علم اس طرح سے محنت نہیں کی ہے اپنے اوپر, وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے دین کو ادھر سے ادھر ہوتا دیکھتے ہیں. وہ توجہ فرمائیں. اور جو ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم راستہ ہے وہ اہل بیت سے نصرت طلب کرنا, ہدایت کی نصرت طلب کرنا. فتنوں کے زمانے میں راستہ یہ ہے کہ ان سے نصرت مانگی جائے کہ مولا ہمیں آپ کے راستے پہ چلنا ہے کسی بھی قیمت کے اوپر, چاہے ہمیں ظاہری طور پہ اچھا نہ لگے تب بھی چلنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ سید الشہداء کے صفحے میں یہ کہ میں اور آپ یہاں فرش عزا کے اوپر ہیں, سید الشہداء کا نام لیتے ہیں, ان کے نام پر واقعی خلوص سے خدا سے مانگ رہے ہوں تو کیوں ہدایت نصیب نہیں ہوں؟ یہ زیارات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ دعائیں موجود ہیں، ان کو عقل منطق شعور کے ساتھ پڑھا جائے، اہل بیت سے توسل کیا جائے، اور توسل کے لمحات میں شاید اہم ترین لمحات وہ ہیں جب آپ کا دل سید الشہداء کے غم میں ہو، توسل کا وقت ہے. یہ جو قومیں اس گریہ سے محروم ہیں ان کے دلوں میں شقاوت ہے، ان کے دلوں میں سختی ہے، اور خدا نے اپنے لطف و کرم سے جن لوگوں کو سید الشہداء کی یہ محبت دے دی ہے کہ وہ سید الشہداء کے نام پر آنسو بہا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے دلوں کے اندر نرمی باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں. اور ہم نے بہت دیکھا اس بات کو کہ جو سید الشہداء کے نام پر جمع ہونے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہوتا ہے، سوچنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے، وہ مفاہیم کچھ اور لیتے ہیں، اور جو سید الشہداء کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. جس کو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، سید الشہداء کے ماننے والے کی منطق کچھ اور ہوتی ہے. ابھی چہلم کا دن آئے گا، کروڑوں لوگ سید الشہداء کے روزے کے گرد ہوں گے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی عجم میں ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی، ان کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن ان کا ایک نعرہ ایسا نعرہ ہے جو ہر زبان میں وہی ہے، یا حسین. یہ نعرہ سب کا مشترک ہے، سب سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، سب سید الشہداء کے نام پر جمع ہونے والے ہیں، ان کے دلوں میں محبتیں آئیں گی. ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چہلم کے دن جاتے ہیں سید الشہداء کے روضے کے باہر کھڑے ہو کر صرف یا حسین کہہ کے ماتم کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بندے خدا بتاتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات دستہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے تک ماتم کرتے ہیں صرف ایک لفظ یا حسین کے اوپر، کوئی نوحہ نہیں پڑھتا، نہ فارسی نہ عربی، کسی زبان میں کوئی نوحہ نہیں ہوتا، اور اس میں ساری قومیں جمع ہو جاتی ہیں یا حسین یا حسین. یہ امام حسین کے نام کی طاقت ہے. خدا نے سید الشہداء کے نام کے اندر یہ طاقت دی ہے. اور یہ سید الشہداء کی طاقت کیوں ہے؟ جب کربلا پر علی اصغر کا جیسا خون گر جائے گا تو اس میں تاثیر نہیں آئے گی. جب سید الشہداء اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں، اور اگر انسان سوچے اس بات کی امید پر کہ میں قربانی دے رہا ہوں اور خدا دین کو باقی رکھے گا، یہ سید الشہداء کا عزم تھا. کیوں سید الشہداء نے فرمایا حل من نصر ینصرنا؟ تمام تر تواریخ کہہ رہی ہیں کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اگر کسی نے آنا تھا تو ظہر تک آ چکا تھا، اس کے بعد کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں بچا تھا. اور سید الشہداء سب کے ختم ہونے کے بعد کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں حل من نصر ینصرنا؟ کیوں یہ جملہ کہا؟ سید الشہداء جانتے تھے کہ جو میرا لاشا آج پامال کر لیں گے میری آواز کو نہیں دبا سکیں گے، میری آواز پھیل جائے گی، قیامت تک انسان میرے نعروں کو سنیں گے. اگر سید الشہداء نے کہا تھا حیات من الزندہ، یہ نعرہ باقی رہے گا. اگر سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، یہ نام باقی رہے گا. سید الشہداء کو یقین تھا اس کا، اور سید الشہداء نے عجیب طریقے سے اپنے اس یقین کا اظہار کیا، کبھی اپنے اصحاب کو آواز دے کر، کبھی اپنے اہل خانہ کو بتا کر. اور میں کہتا ہوں اگر یقین کا یہ منظر کسی کو دیکھنا ہے، اس یقین کا کہ حسین کا نام باقی رہے گا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں. عزیزو، مرد ہونے کے ناطے جذبات سخت ہوتے ہیں انسان کے، عورت ہونے کے ناطے جذبات بہت نرم ہوتے ہیں. خدا سب کی محبتوں کو باقی رکھے، جن بچوں کو چاہتے ہیں باقی رہے. لیکن اگر انسان صرف یہ سوچے بی بی زینب دو بچوں کی ماں ہے جس کے بچے سوا ہوئے ہیں ابھی، یہ
18 بھائیوں کی بہن ہے جس کے بھائی ابھی ذبح ہوئے پڑے ہیں، لیکن بیوی کا حوصلہ ہے کوئی، بیوی استقامت کا پہاڑ. 11 محرم کو جب قافلہ تیار ہو رہا تھا، ایک موقع پر سید سجاد کو اگر ادھر سے بٹھاتے تھے تو وہاں سے گر جاتے تھے. خدا کے حکم سے امامت کے تحفظ کے لیے ایسی بیماری کے عالم میں تھے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تھے. اب یہ جملہ کہنا آسان ہوگا، اشقیا نے نیچے سے اونٹ کے پاؤں باندھ کر سید سجاد کو بٹھا دیا. اب یہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے حقائق کیا ہے. بی بی زینب نے جب ایک دفعہ سید سجاد کو بٹھا دیا تو مقتل کی طرف گویا دیکھ کر کہا، عباس اب مجھے کون بٹھائے گا؟ اللہ جانتا ہے حقائق کیا ہے. لیکن اتنا ہمیں پتا ہے، جب یہ بی بی مدینہ سے چل رہی تھی تو بھائیوں کی قطار لگی ہوئی تھی، جو سب کو کہہ رہے تھے کہ نظروں کو جھکا لو، زینب تشریف لا رہی ہے. آج اس بی بی کی غربت کا عالم ہے کہ ان بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بے گوروں کا بھائی لاشوں کو دیکھتی ہے، ان کو دفنا نہیں سکتی ہے، ہماری میں بیٹھنا چاہتی ہے، ہماری میں بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس موقع پر سید سجاد کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اگر کسی کو یقین دیکھنا ہے، یقین دیکھنا ہے، بی بی زینب میں آ کر دیکھے. سید سجاد کی حالت تبدیل ہوئی، یہ بی بی محافظ امامت کھڑی ہوئی اور کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ تمہارے باپ کا روزہ بنے گا، یہ لاشیں پڑے نہیں رہیں گے، یہاں پہ روزہ بنے گا، یہاں پہ لوگ آئیں گے، تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا. سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر.
خدا ہے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو بی بی زینب کو نقصان پہنچانے کے در پہ انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، بی بی زینب کے روزے کا تحفظ کرنے والے لشکروں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانساری میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.